وسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. کچھ نعمتیں وہ ہیں جو آنکھوں سے دکھائی بھی دیتی ہیں، ہاتھوں سے چھو بھی سکتا ہے آدمی، اور بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی خوشی انسان دل میں محسوس کرتا ہے. لیکن دنیا کی چاہے جتنی بھی نعمتیں انسان کو حاصل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کے بعد عمل صالح کی قید لگائی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جو نعمتیں آخرت میں تیار کر رکھی ہیں، اس کے بارے میں حدیث شریف میں جو آتا ہے وہ یہ کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی کان نے وہ سنی، اور نہ کسی کے دل پر ان کا گمان گزرا کہ وہ کیسے ہوں گے. کسی کے قلب پر اس کا گزر بھی نہیں ہوا ہوگا، خیال بھی نہیں آیا ہوگا، کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے، جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، بلا شبہ وہ نعمتیں ایمان اور عمل صالح کی قید کے ساتھ ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنت تمہارے لیے، مراد ہے اہل ایمان کے لیے، اس لیے کہ کافروں کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. تو بلا شک و شبہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی، اور اس جنت میں جو نعمتیں ہیں کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ رات دن دنیا میں لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا بھی رہے ہیں، لیکن جو جانے والا جاتا ہے اس کی پھر کوئی خبر نہیں آتی. چاہے وہ ہمارا کیسا ہی عزیز پیارا ہو، لیکن وہ کس حال میں ہے ہمیں اس کے حال کا پتہ نہیں چلتا. کہ جانے والا چلا گیا، اب وہاں وہ کس حال میں ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا اور کہا کہ حضرت، جانے والے چلے جاتے ہیں اور ایسا جاتے ہیں کہ اپنے حال کی خبر تک کبھی کوئی نہیں دیتا، وہ کس حال میں ہے ہمیں ان سے ہم معلوم بھی نہیں کر سکتے، تو کوئی صورت ایسی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں ان کے حالات کا علم ہو جائے کہ جانے والا کس حال میں ہے؟ فرمایا کہ بات یہ ہے بھائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، یعنی جس بزرگ سے پوچھا تھا انہوں نے یہ کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ایسا کرنا کہ میری قبر میں قلم اور کاغذ رکھ دینا، اگر مجھے موقع ملا تو تمہیں وہاں کے حالات لکھ کر بھیج دوں گا. قلم اور کاغذ قلم قبر میں رکھ دینا، اگر مجھے موقع ملا تو میں تمہیں وہاں کے حالات لکھ کر بھیج دوں گا. دوسرے دن لوگ قبر پر گئے، چونکہ انہوں نے کہا تھا دوسرے دن آنا اور یہ کاغذ اٹھا لینا. چنانچہ لوگ گئے ان کی قبر پر اور دیکھا تو ایک کاغذ پڑا ہوا بھی ہے، تو بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمیں حالات معلوم ہو جائیں گے. چنانچہ وہ کاغذ اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں بتانے والے نہیں، یہاں کے حالات دیکھنے والے ہیں بتانے والے نہیں. تو بات پھر وہیں کی وہیں رہی کہ جانے والوں کی خبر نہیں آتی. یہ ایک راز ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی پوری حقیقت مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی، اس سے پہلے نہیں. چاہے آدمی کچھ بھی کر لے، سائنس جتنی چاہے ترقی کر لے، لیکن وہ یہ جانے کہ قبر میں اندر کیا ہو رہا ہے، اگر کچھ پتہ چل سکتا تو یقیناً آج سائنسدان بہت کچھ بتا دیتے. کوشش تو انہوں نے کی ہوگی، لیکن یہ وہ حالات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے جتنا بتلا دیا بس وہی کافی ہیں. اس کے بعد آدمی چاہے کہ اپنی کوشش سے مجھے وہ حالات معلوم ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں. اللہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے جنت کے جنتی ایک ادنا جنتی کا حال بیان فرمایا کہ ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اللہ رب العزت اسے جو نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ ایسی ہوں گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ انہوں نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ ایک شخص جو اپنی بدعمالیوں کے سبب جہنم میں ہوگا اور بعد میں اللہ رب العزت اسے جہنم میں ہوگا اور جہنم سے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تم دنیا میں رہے، وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، تم نے وہاں کے بادشاہوں کا حال بھی دیکھا اور سنا، تو جن بادشاہوں کے احوال تمہیں معلوم ہیں، جن کی سلطنتوں کا تمہیں علم ہے کہ کتنی بڑی بڑی اور وسیع سلطنتوں کے مالک تھے، تم ان بادشاہوں کا نام لو اور ان کی سلطنتوں میں جو شہر تھے ان کے نام بتاؤ، جتنے نام تمہیں معلوم ہوں گے جہاں تک تم بتا سکو گے اتنا رقبہ تمہیں جنت میں الاٹ کر دیا جائے گا. چنانچہ وہ چار بادشاہوں کے نام اور سلطنتوں کے نام اور ان کے شہروں کے مقامات اللہ رب العزت سے بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا، یہ بادشاہ جن نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے ان نعمتوں کا ذکر کرو، جن جن نعمتوں کا تم ذکر کرو گے وہ تمہیں ہم عطا فرمائیں گے. چنانچہ یہ ان نعمتوں کا بھی ذکر کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ بھئی تم نے جو کچھ بیان کیا اس سے 10 گنا بڑھ کر ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں. اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا جس کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، جب ادنا درجے کے جنتی کا یہ حال ہے تو جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خوب اچھے اعمال کیے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ ان کو تو میں نے جو نعمتیں عطا فرمانی ہیں اور جو خزانے عطا فرمانے ہیں وہ مہر لگا کر میں نے محفوظ کر دیے ہیں. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی قلب پر ان کا خیال گزرا. وہ نعمتیں وہ یہ نعمتیں تو وہ تھیں جو ہم نے تمہیں بیان کر دی، لیکن جو نعمتیں ان کو عطا ہوں گی اس کا خیال بھی کسی کو نہیں آیا ہوگا. تو آپ دیکھیے، ایک ادنا درجے کا جنتی ہے. جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ آدمی دنیا میں یورپ جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے، کوئی کینیڈا جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے، کوئی امریکہ جانے کے لیے بے چین ہوتا ہے، کسی کو دبئی جانے کا شوق ہے، کسی کو امریکہ جانے کا شوق ہے، کوئی سعودی عرب جانا چاہتا ہے اور صرف جانا اس لیے چاہتا ہے کہ اپنا مستقبل بنا لوں. لوگ جو وہاں سے نعمتیں لے کر آتے ہیں، تحائف لے کر آتے ہیں، چیزیں لے کر آتے ہیں، اور جو مال و دولت لے کر آتے ہیں، ان مال و دولت کو دیکھ کر انسان کے منہ میں پانی آتا ہے. اللہ رب العزت نے تو وہ کچھ رکھا ہوا ہے جو دنیا کا کوئی بادشاہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہ نعمتیں ان کو بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان کو رغبت ہو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ چیزیں ملیں گی کب؟ جب راستوں کی رکاوٹوں کو ہم دور کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی تو آخر کسی بنیاد پر ہی سب نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہاں پر آدمی اگر کوئی باغی ہو تو کوئی کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اپنے باغی کو کیسے عطا فرما دیں گے؟ جو اس کے احکام پر عمل کرنے والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں انہی کو عطا فرمائیں گے. تو یہ تو ایک ادنا درجے کی جنتی کا حال ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے، اور یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں اس کو کہتے ہیں مسلسل حدیث مسلسل بالضحک، یعنی وہ حدیث کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ہم نے جس سے بھی سنا اس نے ہنستے ہوئے اس کو بیان کیا. تو اس لیے حدیث مسلسل بالضحک کہلاتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ بھی ہنستے رہے, پھر صحابہ کرام نے اس حدیث کو بیان کیا وہ بھی ہنستے رہے, اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ کرام نے جب یہ حدیث سنائی وہ بھی ہنستے رہے, اور یہ مسلسل ضحک اور ہنسی جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ مسلسل بالضحک کہلاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو جہنم میں ہوگا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اللہ مجھے تو جہنم نے جھلسا دیا, کچھ تھوڑی دیر کے لیے مجھے باہر نکال دے تاکہ میں کچھ دیر کے لیے تو سانس لے سکوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میں نے باہر نکالا تو تم کہو گے کہ اس سے تھوڑا اور آگے سرکا دے, کہے گا کہ نہیں اللہ میاں میں ایسا نہیں کروں گا, وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے بس تھوڑی دیر کے لیے نکال دیں, میں آپ سے وعدہ خلافی نہیں کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے اور تھوڑا سا جہنم سے ہٹ کر بیٹھے گا, لیکن وہاں پر جہنم کی لپٹیں پھر بھی آ رہی ہوں گی, تو حواس اس کے کچھ بحال ہوں گے, تو پھر کہے گا کہ اللہ میاں تو نے یہاں تک مجھے بٹھا دیا ہے تو لیکن جہنم کی لپٹیں تو اب بھی آ رہی ہیں, مجھے ایسی جگہ بٹھا دے جہاں کم از کم لپٹیں تو نہ آئیں. اللہ میاں کہیں گے تو بڑا وعدہ خلاف بندہ ہے, تو نے مجھ سے ابھی کہا تھا کہ میں دوبارہ جو ہے آگے سرکنے کی بات نہیں کروں گا, لیکن اب ہم نے جہاں بٹھا دیا ہے تو اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہے. کہے گا کہ بس اللہ میاں تھوڑا سا یہاں سے ہٹا دیں پھر میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگوں. اللہ تعالیٰ وہاں سے ہٹا کے تھوڑا اور آگے سرکا دیں گے, اسے وہاں سے جنت نظر آ رہی ہوگی. اب اس کو دیکھ کر منہ میں پانی آئے گا اور کہے گا کہ اللہ میاں آپ نے یہاں تک بٹھا دیا, آپ تو بڑے رحیم و کریم ہیں, تو جنت کے دروازے تک ذرا مجھے پہنچا دیں, میں ایک نظارہ ہی کر لوں جنت کا. ٹھیک ہے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم دور سے جنت تو دیکھ لوں. اللہ کہیں گے تو بہت ہی وعدہ خلاف بن رہا ہے, ابھی تو نے کہا تھا کہ بس میں آگے اور مزید کی درخواست نہیں کروں گا اور اب تو مزید کر رہا ہے. کہے گا کہ اللہ میاں تو بڑا رحیم ہو, بس مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ رب العزت اسے وہاں تک پہنچا دیں گے, اور جب وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ اللہ میاں اندر ہی داخل کر دے, تو نے یہاں تک پہنچایا ہے تو اب اندر ہی داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بڑا وعدہ خلاف, اور پھر فرمائیں گے کہ جا ہماری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا, اور دنیا جتنی بڑی تھی اس سے اس کے برابر رقبہ تجھے دیا جاتا ہے. تو بڑا حیران ہوگا, اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا کہاں تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کر رہا تھا اور کہاں کہے گا کہ اللہ میاں آپ رب العالمین ہیں اور مجھ سے مذاق کرتے, کہ دنیا میں جتنی بڑی دنیا تھی اتنا بڑا رقبہ مجھے دیا جا رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ حقیقت ہے, جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اس دوسرا جنت دوزخی ہوگا یہ, جو بعض روایت میں آتا ہے کہ آخری دوزخی کہلاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ آخر میں سب سے آخر میں نکالیں گے, تو اس کو بھی جو رقبہ عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے بڑا ہوگا. بات یہ ہے بھائی کہ ہمیں اصل میں ہمارے ذہن چھوٹے سے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کی وسعتوں کی نعمتوں کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں, اس کا جہان کتنا بڑا ہے. اور ابھی تو لوگوں پر انکشافات ہوئے ہی نہیں ہیں, جو انکشافات ہوئے ہیں تو اس میں دنیا ابھی میں حیرت میں غوطہ زن ہے کہ کوئی سیارہ اتنا بڑا ہے, کوئی سیارہ اتنا بڑا ہے. بعض سیارے ایسے ہیں کہ دنیا سے سینکڑوں گنا زیادہ بڑے, ایک سیارہ, اور نہ جانے کتنے سیارے ہیں, کتنے سیارے ہیں. یہ آپ کو جو سورج نظر آتا ہے یہ دنیا سے بڑا ہے, دیکھنے میں چھوٹی سی گیند نظر آتی ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے چاند اور دوسرے سیارے, پھر جو اس سے بھی اوپر کے سیارے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے بس, لیکن وہ سیارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا جہاں وسیع ہے. اس لیے عالم آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس ساری دنیا یہی ہے. تو اسی طرح یہ چار دیواری کو ہم دنیا سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی دنیا تو بڑی وسیع ہے, یہ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آخری اس کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائی اس جنت کو حاصل کرنے کی طرف ہمیں رغبت کرنی چاہیے. بعض بزرگوں کا قول میں نے سنا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو یہاں رہے گا. اور یہاں رہنا کتنا ہے؟ 30, 40, 50, 60, 70, 100, اس سے بڑا کیا, اس سے زیادہ کیا رہے گا؟ اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اس لیے آخرت کو دنیا کو آخرت سے کوئی نسبت ہی نہیں. ہم ایک نقطے کی نسبت بھی نہیں دے سکتے, اس لیے کہ وہ ابد الآباد ہے. اور یہ بہرحال اس کی انتہا ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں. اور جو لا انتہا ہو اس کو انتہا سے کیا نسبت؟ جو چیز لا متناہی ہو, انتہا اس کی ہے ہی نہیں, اس کا اختتام ہی نہیں. تو اس جو چیز منتہی ہونے والی ہو, ختم ہونے والی ہو, اختتام پذیر ہو, اس کو کوئی مناسبت نہیں ہوتی اس سے. تو آج ہم صرف دنیا کے لیے سرگرم رہتے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے سرگرم نہیں ہیں. جیسی سرگرمی دنیا اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم دکھاتے ہیں, کاش کہ ہم اس سے زیادہ سرگرمی دکھائیں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے. ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے نمونہ بن کر ہمیں دکھا دیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ استاد ہیں حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ تابعی ہیں. سعید ابن المسیب یہ تابعی ہیں اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بازار میں تھے, کچھ خریداری کر رہے تھے, تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت سعید ابن المسیب کو کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بازار میں اکٹھا فرما دے. یہاں سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بازار میں بھی ان کو آخرت کا خیال رہتا تھا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بالکل آخرت کو بھولے ہوئے, لیکن یہاں کوئی بھی نعمت وہ جب سامنے آتی تھی تو سب آخرت کی نعمت کو یاد کرتے تھے. بعض صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ جب انہیں نعمتیں زیادہ حاصل ہوئیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا گیا ہو اور آخرت میں کہہ دیا جائے کہ صاحب اب کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. ہم تو تگودو میں لگے رہتے ہیں کہ جتنی حاصل ہو جائیں اتنی کم, لیکن وہاں تو یہ تھا کہ تھوڑی سی وسعت پیدا ہوئی, کشادگی پیدا ہوئی, خوشحالی آئی, انہیں خوف پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کہہ دیا جائے کہ اب جاؤ دنیا میں تم نے خوب مزے کیے, اب کیا لینے آئے ہو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بازار میں اچانک آخرت کا بازار یاد آ گیا اور فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں آخرت کے بازار میں بھی اکٹھا کرے. تو سعید ابن مسیب تھوڑے سے حیرت زدہ ہوئے اور فرمایا کہ استاد کیا آخرت میں بھی بازار ہوں گے؟ یہاں دنیا میں تو بازار ہوتے ہیں خرید و فروخت کے لیے, تو وہاں تو خرید و فروخت ہوگی نہیں, تو بازار کا کیا مطلب؟ کیا آخرت میں بھی بازار ہوں گے؟ فرمایا کہ ہاں آخرت کے بھی بازار ہوں گے. اور اللہ رب العزت جب جنتیوں کو جنت میں پہنچا دیں گے, نعمتیں عطا فرمائیں گے, پھر ان سے کہیں گے کہ اب تم ذرا باہر بھی نکل کر دیکھو ان نعمتوں سے, تمہارے لیے اور بھی بہت کچھ ہے. چنانچہ وہ جائیں گے جنت کے بازار میں تو انہیں طرح طرح کی چیزیں, عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی, دکانیں سجی ہوئی ہوں گی, بھرے ہوئے بازار ہوں گے اور یہ ان تمام نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. تو وہاں کوئی بیچنے والا نہیں ہوگا, بس یہ ہے کہ جس کو جو پسند آئے گا وہاں سے وہ لے لے گا, اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے ٹھکانوں پر واپس آ جائیں گے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں پھر اپنے دربار میں جمع فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو جمعہ کا دن ہوتا تھا تم مسجد میں جایا کرتے تھے, ایک بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا, تو آخرت کے بھی ہمارا اجتماع ہوگا جو اللہ کا دربار بھی کہلائے گا, اور وہ جمعہ کا اجتماع جیسا عظیم الشان اجتماع, یعنی اس کو کوئی مناسبت تو اگرچہ نہیں ہے لیکن جس طرح جمعہ میں عام نمازوں کے مقابلے میں بڑا اجتماع ہوتا ہے, اسی طریقے سے دنیا کے مقابلے میں تو بہت بڑا اجتماع ہوگا. اللہ رب العزت عرش پر متمکن ہوں گے اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف قسم کی کرسیاں ہوں گی, کوئی زمرد کی کرسی پر ہوگا, کوئی یاقوت کی کرسی پر ہوگا, کوئی سونے کی کرسی پر ہوگا, کوئی چاندی کی کرسی پر ہوگا, مختلف قسم کی کرسیاں ہوں گی جن پر اہل جنت بیٹھے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ میں کمتر ہوں. جو احساس دنیا میں رہتا ہے, یہاں تو کرسی کا بہت خیال رہتا ہے نا ہر آدمی کرسی کے چکر میں، وہاں اللہ تعالیٰ جو کرسی عطا فرمائیں گے وہ ایسی کرسی ہوگی کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد مزید کرسی کی تمنا نہیں ہوگی آدمی کو، بلکہ جو کرسی ہوگی وہ کہے گا کہ یہ سب سے اچھی کرسی، یہ نعمت عطا فرمائیں گے. اور پھر جو ذرا کمتر درجے کے جنتی ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشک اور زعفران کے ٹیلے ہوں گے، وہ ان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ بھی خوش ہوں گے. اور پھر اللہ رب العزت ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے بادل آ گئے، جس طرح دنیا میں بادل آتے تھے تو انسان کو یہ خیال ہوتا بھی بارش کا امکان ہے، تو اسی طریقے سے اوپر نظر اٹھا کے دیکھیں گے کہ بادل آ گئے ہیں، شاید بارش ہو، تو کچھ دیر کے بعد وہاں پر مشک و زعفران کی بارش ہوگی، یعنی وہاں پر جو بارش ہوگی وہ بھی مشک اور زعفران کی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہوائیں چلیں گی ٹھنڈی ٹھنڈی اور انتہائی یوں کہہ لیجیے خوشبودار ہوائیں، ان ہواؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہوگی کہ یہ حسن و جمال میں پہلے سے بڑھ جائیں گے، ان کو حسن و جمال اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندو، تمہیں جو کچھ میں نے عطا کیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، کیا تم ان نعمتوں پر راضی ہو؟ تو کہیں گے کہ اللہ راضی کیوں نہ ہوں گے، آپ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جو ہمارے کبھی تصور میں اور خیال میں بھی نہیں تھا، تو ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے رب العالمین، ہم آپ سے بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں. فرمایا جائے گا کوئی اور چیز، تو کہیں گے اللہ اب اور کیا آپ سے مانگیں. لیکن اس وقت جو علماء کام آئیں گے، علماء سے پوچھا جائے گا تو وہ لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ کا دیدار باقی ہے، سب سے بڑی نعمت تو رہ گئی. تو پھر لوگ سب کہیں گے کہ اللہ آپ کا دیدار باقی ہے، یہ نعمت تو آپ نے ہمیں ابھی عطا فرمائی نہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ ہاں یہ نعمت باقی ہے اور یہ نعمت بھی میں تمہیں عطا کروں گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور جب جنتی اللہ کے دیدار میں محو ہوں گے اور اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ساری نعمتیں جو اب تک ملی ہوں گی وہ سب ہیچ ہو جائیں گی ان کی نظروں. اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ کتنے سال اللہ کے دیدار میں وہ مشغول رہیں گے، ہزاروں سال بھی اگر دیکھتے رہیں تو دل نہیں بھرے گا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے. جس خدا نے ایسے خوبصورت پیدا کیے کہ آج جن کی خاطر ہم دنیا میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، کوئی ٹرین کے نیچے آ رہا ہے، کوئی چھلانگے لگا رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں، چار دن کے بعد دنیا بھول بھال جاتی ہے، کون مرا تھا، کون چلا گیا، مر گیا تو مر گیا. لیکن اللہ رب العزت ایسے حسین و جمیل ہیں جنہوں نے ایسے حسینوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان حسینوں پہ مت مرو، لیلاؤں پہ مت مرو. ارے جو خالق لیلا ہے، جس نے لیلاؤں کو پیدا کیا، اس پہ کیوں نہیں مرتے؟ اگر تم لیلاؤں کے خالق پہ مرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی لیلائیں تمہیں بہت دے دیں گے، اور وہ خالق و مالک تو ان کے تو کرم کے معاملے ہی نرالے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد یہاں یہ دربار جب برخاست ہوگا، جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں جو حوریں ہوں گی اور جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ جب انہیں دیکھیں گی تو کہیں گی کیا بات ہے، آج کہاں سے آ رہے ہو کہ تمہارا حسن و جمال پہلے سے کہیں بڑھ کر. تو وہ بتائیں گے کہ یہ اصل میں اس ہوا کا کمال ہوگا اور اللہ رب العزت کے دیدار کا اثر ہوگا کہ ان کا حسن و جمال پہلے سے کئی گناہ بڑھ جائے گا. وہ کئی گناہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت جنت میں ساری نعمتیں اہل ایمان کو عطا فرمائیں. تو میرے عزیز بھائیو، یہ میں نے بیان اس لیے کیا، کچھ تھوڑا سا بیان تو ابھی تفصیل طلب ہے، لیکن یہ صرف اس لیے کیا کہ ہمیں کچھ جنت حاصل کرنے کی رغبت ہو. ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں اور پھر بھی سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں ریال اور ڈالر ہیں، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں ملنے والی ہے، لیکن ہم اس سے بے خبر. اس لیے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر میں پڑو، اور یہ نعمت ہمیں حاصل ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، صحابہ کرام نے احادیث کے ذریعے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں تاکہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کمینی دنیا کی طرف رغبت نہ کریں بلکہ آخرت کی رغبت کریں. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا جیفت و طالبہا کلاب، کہ دنیا تو ایک مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ایسا طلب کرنا کہ آخرت بالکل بھول جائے، وہ مراد ہے، جو ہمتن اس میں مشغول ہو جائیں اور اپنی آخرت کو بھلا دیں، اللہ کو بھلا دیں، اس کے رسول کو بھلا دیں، اور یہ کہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، مراد وہ لوگ. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، اس سلسلے میں ایک بیان کر چکا ہوں کہ بالکلیہ طور پر دنیا ایسا نہیں ہے کہ ممنوع ہے اس کو حاصل کرنا. دنیا کی دل میں محبت اگر نہ ہو تو پھر حاصل کرنے میں کوئی قباحت نہیں. قباحت تب ہے کہ دنیا دل میں اتر جائے، اور دل میں اتر جائے گی تو پھر ایسی صورت میں آخرت بھول جائے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے جنت کو مکارہ یعنی ایسی چیزوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے جو مکروہات ہیں، انسان اس طرف آتے ہوئے گھبراتا ہے، اور دوزخ کو اللہ نے مزین کر رکھا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو مرغوب ہیں. دنیا کے اندر انسان بہت سی چیزوں سے رغبت کرتا ہے، لیکن جب ان کی طرف رغبت کرے گا، جائے گا اس طرف، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، گانے بجانے کے آلات ہیں، اور اسی طرح سے دیگر لہو لعب ہیں، شیاطین کی مجلسیں ہیں، کلب ہیں، سارنگی ہے، اور یہ سب چیزیں حسن و جمال ہے، اور گانے بجانے کی محفلیں ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن سے جو ہے وہ انسان کو رغبت ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف. لیکن جب اس طرف جاتا ہے تو اس کے بعد اسے حاصل ہوگی دوزخ. اور جو چیز مکروہات میں سے ہیں، مکارہ جن کو کہا گیا، ناپسندیدہ چیزیں، تو جنت کو اس سے پوشیدہ کیا گیا ہے. بظاہر بڑی تکلیف میں رہتا ہے، بظاہر لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، بظاہر جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ اسے سہولتیں حاصل نہیں ہوتی، اور لوگ بھی اس پر طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں. لیکن یہی ناپسندیدہ چیزیں انشاءاللہ جب پردہ ہٹے گا تو پتہ چلے گا کہ جنت کا دروازہ کھل گیا، ساری نعمتیں، دنیا کی ساری مشقتیں بھول جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی خالی جنت ابھی داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جو دنیا میں تکلیفوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے دل اس کا چھلنی رہا، لیکن آخرت میں اللہ رب العزت صرف جنت کی ایک جھلک اسے دکھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ میرے بندے دنیا میں تجھے کیا تکلیفیں تھیں، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے تو تکلیف کا کبھی منہ ہی نہیں دیکھا. خالی جنت کی جھلک دیکھ کے دنیا کی مشقتیں بھول جائے گا. اور دوزخ ایسی تباہ کن چیز ہے، ایسی مہلک چیز ہے کہ جو شخص دنیا میں نعمتوں میں رہا، کر و فر میں رہا، حشم و خدم میں رہا، لیکن دوزخ ایسی چیز ہے میرے عزیز بھائی کہ جب اللہ رب العزت صرف ایک جھونکا ہوا کا چلا دیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے ہاں میرے بندے، دنیا میں تجھے ہم نے بڑی نعمتیں دی تھی، کیا کیا تو نے؟ تو کہے گا کہ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، میں نے تو نعمتوں کا منہ ہی نہیں دیکھا، سب بھول جائے گا نعمتیں دنیا کی. اس لیے یہاں کی نعمتوں کی طرف مت جائیے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں اس کا شکر ادا کیجیے، ورنہ جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کریں کہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرما دیا، اے اللہ ہم اس کے بھی مستحق نہیں تھے. آدمی آتا ہے خالی ہاتھ، جائے گا خالی ہاتھ، آنے اور جانے کے درمیان بعض اوقات اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں عطا فرماتے. ہر آدمی کو اللہ رب العزت نے الگ الگ جو ہے اس کی قسمت رکھی ہے. کوئی جو ہے وہ دولتوں سے کھیلتا ہے، اگر پتھر کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے، مٹی کو ہاتھ لگا دے سونا بن جائے، اور بعض ایسے بندے ہیں کہ سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی کا ڈھیلا بن جائے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں تو جو چیز خریدتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو چیز خرید لیں سونا بن جاتا ہے. خریدی تھی جناب 2 پیسے گز، پتہ چلا جناب 20,000 روپے گز ہو گئی اس کی قیمت. اور بعض جو 20,000 روپے گز خرید لیتے ہیں، پتہ چلا صاحب قیمتیں گر گئیں، اب تو جو ہے وہ کوئی 20 روپے گز بھی نہیں پوچھتے. اللہ رب العزت نے مختلف پیمانے رکھے ہیں، مختلف لوگوں کا مختلف طرح سے امتحان بھی ہوتا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس مضمون کو میں اگلے جمعے مزید جو ہے وہ بیان کروں گا. آج کچھ ایک تو گلا بھی میرا چھلا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے اس وقت بیان کرا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بیان کرنے میں تھوڑا سا تکلیف سی ہے. اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ نے چاہا تو اس مضمون کو مکمل بھی کرنا ہے، اور بھی جو بات اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے ان کو بیان کیا جائے گا. تو میرے عزیز و بس اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، جہاں دنیا کی ہم فکر کرتے ہیں آخرت کی، اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے مت ڈرو. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تو ہمارے لیے تمغہ ہیں. دنیا جو کچھ کہتی ہے یہ تو اصل میں آپ کی ترقی کا ذریعہ ہے. کوئی ایک پھول کا انسپیکٹر ہوتا ہے، کوئی 2 کا، کوئی 3 کا، اور اگر آپ کو جو ہے بہت سارے پھول لگ جائیں تو کیا ہی بات ہے. کچھ کو دونوں کندھوں پہ بھی لگتے ہیں، اس کے بعد سینہ بھی سج جاتا ہے، تو تمغوں سے سجائیے اس سینوں کو، لیکن طلب مت کریں. اگر کوئی شخص آپ کو تان و تشنی سے چھلنی کرتا ہے تو اصل میں یہ وہ تمغے ہیں جو آپ کے سینے پر سجائے جا رہے ہیں، اور اس پر اگر آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمانے والے ہیں اس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا. بس یہ چند چیزیں جو میں نے عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہمیں اس جنت کو جو اللہ نے اہل ایمان ہی کے لیے تیار کی ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل ایمان ہی کو ملے گی، ایمان کے بدلے میں ملے گی. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اعمال کے بدلے میں نہیں ملے گی. اعمال کرنے کا حکم ضرور دیا اللہ نے، اعمال صالحہ کا، لیکن جنت جو ملے گی وہ ایمان کے بدلے میں ملے گی، اس لیے کہ ایمان لا متناہی ہے. دیکھیے اگر کوئی شخص 100 برس کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ ہم تمہیں 1000 برس کا کر دیتے ہیں، تو کیا وہ کبھی یہ چاہے گا جو ایمان والا ہے کہ یہ ایمان مجھ سے جدا ہو جائے؟ اگر 2000 برس عمر ہو جائے، 4000 برس ہو جائے، 1,00,000 برس ہو جائے، تو اس کے دل میں یہ ہے کہ میں مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا چاہتا ہوں. عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. عمر چاہے 60 سال میں ختم ہو جائے، 50 سال میں ختم ہو جائے، 40 سال میں ختم ہو جائے، 20 سال میں ختم ہو جائے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا ایمان میرے ساتھ رہے. یعنی کوئی ایسا کام نہ کروں کہ ایمان کی دولت چھن جائے، ایسا کام نہ کروں. یہ ہر آدمی کے ایک خواہش اور اس کا خیال ہے کہ نہیں؟ اس لیے جنت بھی اللہ جو نعمت عطا فرمائیں گے وہ لامتناہی ہوگی. جس طرح ایمان لامتناہی ہے، اس طرح جنت اور اس کی نعمتیں بھی لامتناہی ہیں کہ اس ایمان کے بدلے میں مل رہی ہے. کہ اگر اللہ اس کو 1000 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، اب کسی نے جو ہے وہ 35 سال کے بعد اچھے اعمال شروع کیے، کسی نے 40 سال کے بعد، 40 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، اب کسی نے جو ہے وہ 35 سال کے بعد اچھے اعمال شروع کیے، کسی نے 40 سال کے بعد، کسی نے بالکل 60 برس کے بعد، اور کسی نے بالکل شروع سے. سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، اب کسی نے جو ہے وہ 35 سال کے بعد اچھے اعمال شروع کیے، کسی نے 40 سال کے بعد، کسی نے بالکل 60 برس کے بعد، اور کسی نے بالکل شروع سے. پھر بھی کتنے عمل کر لیتے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، اب کسی نے جو ہے وہ 35 سال کے بعد اچھے اعمال شروع کیے، کسی نے 40 سال کے بعد، کسی نے بالکل 60 برس کے بعد، اور کسی نے بالکل شروع سے. پھر بھی کتنے عمل کر لیتا اچھے، زیادہ 100 سال کے کہنے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کان پکڑ کے باہر نکل جا، 100 سال ہو گئے، اب جاؤ، 100 سال تک تم نے عمل، کسی نے بالکل شروع سے، پھر بھی کتنے عمل کر لیتا اچھے، زیادہ 100 سال کے کہنے آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کان پکڑ کے باہر نکل جا، 100 سال ہو گئے، اب جاؤ، 100 سال تک تم نے عمل صالح کیے، لہذا 100 سال تک ہماری جنت لو، اس کے بعد جاؤ. تو اس لیے اعمال صالح کرنے کی چیز تو ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جنت نہیں ملے گی. اصل جنت ملے گی ایمان کے بدلے میں. البتہ اعمال صالح ایمان کی علامت ہیں، اس لیے کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ صاحب پھر جو ہے وہ اعمال صالح کرنے کی ضرورت کیا ہے، جب ایمان کے بدلے میں ملے گی تو ایمان تو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں. فائدے میں کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور عمل صالح، اچھے عمل کیے، وہ فائدے میں. اسی طرح فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس کو اسفل السافلین میں، تحت السرا میں، زمین کے بالکل نچلے طبقے میں ہم انسان کو پہنچا دیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو نہیں. تو اس سے پتا چلا کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، لیکن یہ جو اعمال صالح ہیں یہ فضل خداوندی کے متوجہ ہونے کی نشانی ہے. کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہے؟ تو وہ اعمال سے پتا چلے گا. اس لیے اعمال صالح کرنے کی ضرورت ہے. البتہ یہ سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جنت جو ملے گی وہ ایمان کے بدلے ملے گی. تو ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں، آپ چاہے جتنی عمر عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرمائیے. بس جس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اعتبار جو ہے، الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا جنت میں چلا جائے گا, خاتمہ خدا نہ کرے کفریہ جملوں پر ہوا, کفر کرتے ہوئے ہوا, والعیاذ باللہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں جتنی بھی عمر عطا فرمائی ہے فرمانی ہے آپ کے علم میں ہے, ایمان پر استقامت کے ساتھ عطا فرمائیے, اور جب آخری وقت آئے تو اللہ خاتمہ بالخیر فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بنتے ہوں, ایسے کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آپ نے جنت میں جو نعمت اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں, اے اللہ ہم نے جو نعمتیں سنی ہیں اللہ ان کو سن کر ہمارے منہ میں پانی آ گیا. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم مستحق نہ ہوں تو بغیر استحقاق کے عطا فرما دے. یا اللہ آپ تو کریم ہیں, آپ رحیم ہیں. اے اللہ ماں سے زیادہ بھی, ماں سے زیادہ جو ہے اولاد پر, جس طرح ماں اولاد پر شفیق ہوتی ہے, آپ اس سے 70 گنا زیادہ شفیق ہیں. اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرمائیے, ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرما لیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائیے, اعمال صالحہ کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جس جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ بعض بچے بیمار ہیں اور دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے, دعا فرمائیے کہ ان کی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما دیں. وہ چاہے پاکستان میں ہوں, پاکستان سے باہر ہوں, دنیا کے کسی خطے میں ہوں, اے اللہ جس جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے, سب قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما, اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمارے لیے رکھی ہیں, تیار کر رکھی ہیں اہل ایمان کے لیے, یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں عطا فرما دے, ہمیں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کے حالات کو بہتر فرما دیجئے. اے اللہ دین کی فدائیں اپنے فضل و کرم سے اللہ گھروں میں قائم فرما دیجئے. یا اللہ دین کا چلن جو ہے وہ گھروں میں ہو جائے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما دیجئے, مردوں کی بھی اور عورتوں کی, جوانوں کی اور بوڑھوں کی, سب کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں ان نعمتوں کا علم نہیں ہے جو نعمتیں آپ نے رکھی ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں بغیر علم کے عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں یا بچے ہیں, اللہ رشتوں کے لیے پریشان ہیں والدین, اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کے رشتے اے اللہ آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اے اللہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ لڑکیوں کو جوڑ کے رشتہ عطا فرما دے, اور جو لوگ اے اللہ نیک صالح بیویاں چاہتے ہیں اے اللہ انہیں بھی نیک صالح بچیاں عطا فرما دے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ ہماری مسجد کے ایک نمازی افتخار صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, جمال ہاشمی صاحب کا کل انتقال ہو گیا. اسی طرح سے سلیم صاحب کے والد بوڑھے ضعیف سے آیا کرتے تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اور اسی طرح ہمارے میرے ماموں باب الدین صاحب ان کا بھی انتقال ہو گیا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کو یا اللہ سب کی مغفرت کا عملہ فرما. اسی طرح اسماعیل غوری صاحب یہاں پر آیا کرتے تھے ایک بزرگ, ان کا بھی جمعے کے دن انتقال ہو گیا. سب کے لیے دعا فرمائیے کہ سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے, درجات عالیہ سے نوازے, اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. اے اللہ ہم بھی محتاج ہیں, اے اللہ ہمارا جب وقت آخر آئے تو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر خاتمہ فرمانا. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا، اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا، اے اللہ قبر جو اندھیروں کا گھر ہے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے اعمال سے اے اللہ اس کو روشن فرما دینا، حساب و کتاب کو آسان فرما دینا، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے جواب آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہماری قبر کو روشن فرما دیجئے، اے اللہ حد نگاہ تک وسیع فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قبر جنت کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، آخرت کے ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، اور کسی کے لیے جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اے اللہ آپ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے بنا دیجئے، یا اللہ اپنا فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، یا اللہ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔